آپ دیکھیں حج سے کیا کیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے حج تھا، حرمت اسلام کے لیے حج تھا. جب شام میں جا کر دربار شام میں ان مصائب کو دیکھو اور حج کو دیکھو. کربلا جانے کے لیے ایک افضل دن اور افضل رات شب عرفہ ہے. آج کی رات، آج کا دن سب سے افضل دن ہے کربلا جانے کے لیے. میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے، بعضوں نے اعتراض کیا ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات ان کو. اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے خود ظاہر نہیں آنی چاہیے. جب ہمیں خود تشیع سمجھ میں نہیں آتا تو ایک سنی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی، اسے تشیع سمجھ میں آ جائے گا. پہلے شیعہ کو تشیع سمجھ میں آ جائے، پھر ہم اس سے گلہ کریں گے کہ بھائی تشیع یہ ہے. پہلے شیعہ کو تشیع سمجھ میں آ جائے. بس شیعہ نے بھی اظہار کیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ آیا یہ حج کے ساتھ معارضہ نہیں ہے کہ جس دن سارے مسلمین کو سرزمین عرفہ پہ ہونا چاہیے، اس دن سب سے افضل دن ہے کربلا میں جانے کا؟ اے کاش اس راز کو پا لیتے. یہ جن بزرگواروں نے ذکر کیا ہے کہ سب سے افضل دن و افضل رات سرزمین کربلا پہ جانے کی یہ دن ہے، یہ کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جب احرام کھولے، امت عرفہ آنے کے لیے تیار تھی، راز عرفہ سے آشنا نہیں تھی، راز عرفہ سے آشنا نہیں تھی. اس راز سے آشنائی کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے، چونکہ کربلا عرفہ کا راز ہے، کربلا شعور ہے دین کا، قبلہ شعور ہے. پہلے مومن قبلہ شعور میں جائے، پھر قبلہ عبادت میں آئے. یوں نہیں کہ حج بھی فقط ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے ہے اور کربلا بھی فقط ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے ہے. ثواب اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے، اور خدا بھی فیاض خدا ہے، ذی جود خدا ہے، ذو الفضل ہے، ذو الکرم ہے. اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے پر ہیں، اور اس کے خزانے دینے سے کم نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھتے ہیں. یہ نہ کرنا کہ کربلا کو بھی فقط ثواب کے لیے استعمال کرو اور عرفہ و منا کو بھی فقط ثواب کے لیے استعمال کرو، بلکہ کربلا میں شعور حاصل کرو تاکہ عرفہ کا حق ادا کر سکو، کربلا میں شعور حاصل کرو تاکہ منا کا حق ادا کر سکو، کربلا میں شعور حاصل کرو اس ذریعے کے گرد طواف کرو تاکہ خانہ خدا کے گرد طواف کا معنی سمجھ میں آ جائے. یہ طواف سمجھ میں آ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ دربار شام میں جب حضرت سید ساجدین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا لوگوں سے کیا کہا؟ جانتے تو سبھی تھے، وہاں کوئی ایسا تھا نہیں جو امام کی شخصیت سے آشنا نہ ہو، لیکن جو پہلو امام بتانا چاہتے تھے وہ کسی کو معلوم نہیں تھا. عرفہ آ کر بیٹھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ عرفہ ہمارا ہے، منا میں بکرے ذبح کرنے والے یہ سمجھتے تھے منا ہمارا ہے، کعبہ کے گرد طواف کرنے والے یہ سمجھتے کعبہ ہمارا ہے، زمزم پینے والے یہ سمجھتے زمزم ہمارا ہے. لیکن امام نے دربار یزید میں جا کر تعارف کروایا اپنا، کہا تم سمجھتے جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے میں کون ہوں. انا ابن مکہ و منا، انا ابن صفا والمروا، انا ابن زمزم، انا ابن کعبہ. لوگوں سن لو، میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروا کا بیٹا ہوں، میں عرفہ و منا کا بیٹا ہوں. اس لیے کہ عرفہ و منا ان کی نہیں ہوتی جو بیٹھ کر وہاں پر فقط بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ عرفہ و منا ان کی ہے جو کربلا میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے اس کی حرمت کو بچا لیتے ہیں. صفا و مروہ میں اولاد کی دعائیں تو مانگی جا سکتی ہیں، لیکن کربلا میں اولاد ذبح کروا کے صفا و مروہ کی حرمت بچانا کربلا ہے. اس لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ پہلے ایک عرفہ کربلا جا کے آ جاؤ، ایک عرفہ کربلا جا کے آ جاؤ، پھر غفلت کے ساتھ نہیں بیٹھو گے، لا تعلق بن کر نہیں بیٹھو گے، پھر لا تعلقی کے چکر نہیں لگاؤ گے پھر معرفت کے چکر لگاؤ گے. عرفہ میں بیٹھنے کا شعور آ جائے گا, اور جب شعور بیدار ہو جائے ایک حج امام رضوان اللہ علیہ, امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ابراہیمی حج پورے جہان اسلام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کافی ہے. ایک حج, ایک ابراہیمی حج, جس طرح سے کہ ایک حج آج کل بڑے بڑے مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے, ایک حج آج دیوالیہ ملوں اور دیوالیہ فیکٹریوں کو چلانے کے لیے کافی ہے, ایک حج کے سیزن میں ساری فیکٹریاں اور ساری کمپنیاں جو دیوالیہ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن حج ان کاموں کے لیے نہیں تھا, حج سیرت ابراہیم ہے. یہ توجہ کریں, جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں حج کے اندر جو واجبات ہیں سب کے سب تین سیرتیں ہیں, ایک باپ ایک بیٹا اور ایک ماں, ایک باپ ایک بیٹا اور ایک ماں. طواف کر کے آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے. مقام ابراہیم اس ٹائل کا نام نہیں ہے جس کے اوپر ہم دعا کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں, اس کو مقام ابراہیم نہیں کہتے, وہ ظاہری مقام علامتی مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم قرآن میں لکھا ہے. ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ ابراہیم کا مقام یہ ہے کہ ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا, سارے امتحانوں میں سرخرو نکلے. جس کو اللہ امتحانوں میں ڈالے اور سارے امتحان کامیابی سے طے کر لے اس کو ابراہیم کہتے ہیں. یہ مقام ابراہیم ہے. ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم اس کو نہیں کہتے جو لا تعلق اور غفلت, فقط اپنی اور اولاد کی بخشش کی فکر کر رہا ہو اور فقط اپنے مرحوم کے لیے دعائیں کروانے کی فکر میں ہونا, بلکہ ابراہیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر گھر میں آزر جیسا قریبی آدمی بھی مشرک ہے تو اس کے شرک کو برداشت نہ کر سکے, اس کو ابراہیم کہتے ہیں. جو آ کر بت گھر کو, بت فروش کو اور بت ساز کو کہہ سکے کہ اگرچہ تو آزر ہے, تو میرا قریبی ہے, تو میرا تعلق دار ہے, لیکن جو کچھ تو کر رہا ہے وہ نادرست ہے, تو میرا دشمن ہے, تو بت بنا رہا ہے, میں تجھ سے بھی بری ہوں, تیرے بتوں سے بھی بری ہوں, اس کو ابراہیم کہتے ہیں. ابراہیم اس کو نہیں کہتے جو سنم قدے سے آنکھیں جھکا کے گزر جائے. ابراہیم اس کو کہتے ہیں جو فرصت پاتے ہی سنم قدے کو ویران کر کے چلا جائے, اس کو ابراہیم کہتے ہیں. ہمیں کیوں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آج سارا جہان سنم قدا بنا ہوا ہے, آج سارا عالم سنم قدا بنا ہوا ہے, اور کمی ابراہیم کی ہے. یار یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آج بھی ابراہیم کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ مقام ابراہیم پہ ایک سجدہ کرنے والا فقیر آیا اور مقام ابراہیم پہ سجدہ کر کے گیا, نماز پڑھ کے گیا, بت شکن کی جگہ پر کھڑے ہو کر بت شکن بن گیا, اور اس کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا بت نظر آیا اور اس بت کو پاش پاش کر دیا, اپنی مملکت میں بھی پاش کر دیا اور عالمی سطح پر جو بت بنا ہوا تھا اس کو بھی پاش کر دیا. وہ آج بھی ان ابراہیمیوں کی ضرورت ہے, آج بھی خدا کو ابراہیم کی ضرورت ہے. اس لیے ملینز کے اعتبار حساب سے بلا لیے, لاکھوں بلا لیے, کہ ان لاکھوں میں سے باری باری سب کو کہا. دیکھتے نا آپ جب بھرتی ہوتی ہے فوج کے اندر تو ایک اعلان ہوتا ہے عمومی, اور پھر بہت سارے, اگر 100 لوگ چاہیے ہوتے تو 2000 آدمی آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سب کو باری باری ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس ٹیسٹ میں سے 100 معیار پہ پورے اترتے ہیں. تو کیا نہیں سمجھتے کہ یہی کام ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقام ابراہیم رکھا ہے, 30 لاکھ کو بلایا ہے, باری باری کہا کہ ادھر آ کر ذرا نمازیں پڑھ کے جاؤ, سجدہ کر کے جاؤ, میں دیکھتا ہوں تم معیار پہ پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے ہو. 3 لاکھ میں اگر 3 بھی ابراہیم نکل آئے, 30 لاکھ میں اگر 3 بھی ابراہیم نکل آئے, آج کا سنم قدا ویران ہو سکتا ہے. لا تعلق نہیں رہنا, لا تعلقی کے ساتھ حج نہ کرے, چونکہ دشمن آپ سے لا تعلق نہیں ہے. قرآن کا ایک اہم موضوع, انبیاء کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن سے آشنا کیا. انبیاء کو کہا, حضرت آدم کو کہا, آدم خبردار رہنا کہیں جنت میں بھول نہ جانا تیرا دشمن بھی ہے, کہیں زمین میں بھول نہ جانا تیرا دشمن بھی ہے. نوح کو فرمایا, نوح کہیں ان سختیوں میں اور قوم کے جفاؤں میں دشمن کو نہ بھول جانا. ابراہیم کو فرمایا تیرا دشمن بھی ہے, پیغمبر اکرم کو فرمایا تیرا دشمن بھی ہے, آئمہ کو فرمایا آپ کے دشمن بھی موجود ہیں. دشمن سے کبھی غفلت نہیں کرنا. قرآن میں اتنی مرتبہ تذکرہ انبیاء کا نہیں آیا جتنی مرتبہ تذکرہ دشمن کا آیا ہے. دشمن سے غفلت یعنی موت، دشمن سے غفلت یعنی ہلاکت، اور دشمن بھی قسم خوردہ، دشمن بھی خونخوار، دشمن بھی بہت پست اور ذلیل دشمن، جس نے آج مسلمانوں کے اندر دشمنی کی حد کر دی ہے، وہ انتہا کر دی ہے۔ سب سے منحوس حربہ دشمن کا آج مسلمانوں کے اندر تفرقہ ہے، خود جو کچھ کر رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ میڈیا خناس ہے، خناس، آپ خناس قرآن میں تلاوت پڑھتے ہیں، خناس کی علامتیں کس کے اندر ہیں؟ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں دجال کے اوپر، دجال جس کی ایک آنکھ ہوگی، اور رسول اللہ جب یہ علامتیں بیان فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، تو ایک شخص ایک آنکھ والا باہر سے گزرا، تو بعض جو بڑے تیش میں بڑے جوشیلے اور بڑے جذباتی مسلمان تھے، صحابی تھے، وہ فوراً شمشیر لے کے اٹھے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو دجال باہر جا رہا ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے بیٹھو، دجال کو سمجھو کہ ہے کون ہے، دجال کی ایک آنکھ ضرور ہے لیکن تجھے پتا ہو کہ وہ ہے کون ہے، یہ دجال نہیں ہے کہ جس کی ایک آنکھ خراب ہو ایک آنکھ درست ہو وہ دجال ہوتا ہے، نا، پہلے دجال کو سمجھو کہ دجال ہے کون، ہوتا کون ہے دجال، اپنے دشمن کو پہچانو پہلے، دشمن ہوتا کون ہے، ہے کون، کر کیا رہا ہے آج۔ سب سے منحوس حربہ دشمن کا آج مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے، مسلمان کو مسلمان کا خون کا پیاسا کرنا ہے، خود اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔